الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم.
میرے قابل احترام بزرگوں، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد حیات المسلمین کا درس شروع کرنے سے پہلے ذہن میں یہ آیا کہ چند اہم باتیں پہلے وہ بیان کر دی جائیں تاکہ فوری طور پر ہم ان پر عمل کریں اور ان کی پابندی کریں اور اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق بنانے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی فیض یاب رہیں، اس کے لیے چند باتوں کی پابندی ضروری ہے، اس لیے ان کو بیان کرنا شروع کیا تھا. اکثر باتیں بیان ہو چکی ہیں، بعض باتیں باقی ہیں. جو باتیں بیان ہو گئی ہیں میں مختصر طور پر پھر ان کو بیان کروں گا تاکہ تازہ بھی ہو جائیں اور ذہن نشین بھی ہو جائیں، اور اگر ان میں سے کسی پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب جہاں جہاں بھی بیان سن رہے ہیں ان میں جو مرد حضرات ہیں وہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر ہر فرض نماز اس کے وقت مستحب میں ادا کرنے کی عادت ڈالیں. مردوں کی نماز نہ جماعت نہ فوت ہو نہ نماز قضا ہو، اور عورتوں کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، اس سے بچیں. نمبر دو، خواتین و حضرات روزانہ بلا ناغہ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کا اہتمام کریں. ایک پارہ یا آدھا پارہ تلاوت کرنے کا معمول ہو، اور اس کے ساتھ ایک منزل ہونا جاتے مقبول بھی ہو جایا کرے. اگر کسی کو زیادہ مشغولیت ہو تو آدھی منزل بھی روزانہ پڑھی جا سکتی ہے. نمبر تین، تمام خواتین و حضرات روزانہ ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی عادت ڈالیں، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لیا کریں اور 7 تسبیح صبح 7 تسبیح شام پڑھ لیا کریں، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی، پھر ایک سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور چلتے پھرتے بھی لا الہ الا اللہ یا درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اور موقع بموقع جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی خیر و برکت ہے. نمبر 4، ہر شخص حلال روزی حاصل کرنے اور کمانے کا اہتمام کرے اور حرام سے بچنے کا پورا پورا اہتمام کرے، مشتبہ روزی سے بھی بچنا چاہیے. نمبر 5، عام مسلمان خواتین و حضرات کو اس کا بھی پابند رہنا چاہیے کہ وہ مسائل علماء حق سے پوچھ پوچھ کر عمل کیا کریں. ہر شخص کا عالم بننا ضروری بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں، اور اگر عالم بن بھی جائے تب بھی مسائل کا جاننا ہر عالم کا کام نہیں ہے، اور صحیح مسئلہ بتانا بھی ہر عالم کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے خاص صلاحیت اور استعداد کی ضرورت ہے جو کسی کسی میں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں روزمرہ مسائل کی پیشروت پیش آتی ہے، جب مسائل پیش آتے ہیں تو دریافت کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. جب ضرورت پیش آتی ہے تو بس ہمیں یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس طرح بھی ہو، کسی نہ کسی معتبر عالم دین مفتی صاحب سے اپنے مسائل پوچھا کریں اور پوچھ کر اس کے مطابق عمل کیا کریں. چاہے سوال کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، اعمال سے ہو، گھریلو زندگی سے متعلق ہو یا کاروباری زندگی سے تعلق ہو، لیکن ہمیشہ پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے معمول بنائیں. اس کے بڑے فوائد ہیں اور اس کی بڑی ضرورت ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارا شریعت کے اوپر صحیح عمل ہونا چاہیے. اب ہم عمل تو جب کریں گے، جب علم ہوگا، علم ہے نہیں، تو حکم یہ ہے کہ علم والوں سے معلوم کرو. قرآن شریف میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم جاننے والوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو، تو نہ جاننے کا علاج تو پوچھنا ہے. انما شفاء العیے السؤال، یہ حدیث میں نہ جاننے کا علاج پوچھنا ہے. صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کے عمل کرتے تھے. یہ سلسلہ حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو اس کو اختیار کرنے میں دین و دنیا کی فلاح ہے. جو لوگ بن پوچھے عمل کرتے ہیں عموماً غلط عمل کرتے ہیں اور طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، لہذا یہ بھی بہت اہم بات ہے، اور آج کل اس کی ہمارے اندر بے حد کمی پائی جاتی ہے. نمبر 6، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بزرگوں کی خدمت میں لے جانا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا اور ان سے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرانا اور ان سے رہنمائی لے کر کے اپنے آپ کو دین کا پابند بنانا. اس کا کچھ حصہ پچھلے منگل کو بیان ہو گیا تھا، تھوڑا سا حصہ آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. یہ بھی بہت اہم اور ضروری بات ہے اور اس کی بھی بے حد کمی آج کل پائی جاتی ہے. پہلے زمانے میں عام مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ وہ خود بھی بزرگوں کی خدمت میں آتے جاتے تھے، ملتے جلتے تھے، ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے، اپنی اولاد کو بھی لے جاتے تھے اور ان کی خدمت میں رہتے تھے، تو نیک صحبت کا نیک اثر یقینی ہے، جیسے بری صحبت کا برا اثر یقینی ہے. اس لیے والدین پر بھی اس نیکی کا اثر پڑتا تھا، نیک بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی نیکی رواج پاتی تھی، ان کے بچے بھی نیک ہوتے تھے. اس لیے عام طور پر مسلمانوں میں نیکی پائی جاتی تھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، ماحول میں بھی، گھروں میں بھی. لیکن اب کچھ عرصے سے اس قدر انقلاب برپا ہوا اور حالات اس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے، ٹی وی اور نیٹ نے اس قدر تباہی اور بربادی پھیلائی کہ اب نیک لوگوں سے جڑنا، نیک لوگوں سے ملنا، ان کے پاس بیٹھنا، خود جانا، اپنے بچوں کو لے جانے کا رواج تقریباً ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک طرف تو نیک صحبت نہیں، دوسری طرف ٹی وی کی لانت نے رہے سے ایک اثر بھی پوری کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر گھر دین سے دوری اور دین پر عمل نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب عام ہو گیا. اس کی وجہ سے بڑی تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر بے سکونی، بے قراری پائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے جیسے ماحول اور جیسے صحبتیں ویسے اس کے اثرات. نیک صحبتیں نہیں ہیں، نیک مجلسیں نہیں ہیں، ان میں جانا نہیں ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، ان کی باتیں سننا نہیں ہے، ان پر عمل کرنا نہیں ہے، دن رات ٹی وی دیکھنا ہے، فلمیں دیکھنی ہیں، گانے گانے ہیں، گانے سننے ہیں، ڈانس کرنا ہے. اب جہاں یہ شیطانی چکر ہوں گے تو شیطانی کام آئیں گے نا، شیطانی چیزوں کے اثرات آئیں گے. وہی عام طور پر عام مسلمانوں کی زندگی میں یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں اور تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں. لہذا اس طرف بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی بزرگ ہیں کہاں، جہاں ہم ان کی خدمت میں جائیں اور ان کے پاس بیٹھیں، تو یہ خام خیالی ہے. ہر زمانے میں بزرگ اللہ والے کم ہی رہے ہیں لیکن مفقود نہیں ہوئے اور معدوم نہیں ہوئے، نہ ہوں گے. قیامت تک نیک صحبتیں بھی ملیں گی، اللہ والے بھی ملیں گے، مگر اس کو ملیں گے جو طالب ہوگا. ہوں گے اس لیے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو. تقوی کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ پاک کے احکام ہیں انہیں بجا لاؤ اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز رہو. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے کو. تو تقوی سارے دین کا خلاصہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اپنے ظاہر کو بھی بناؤ، اپنے باطن کو بھی بناؤ اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارو. یہ ہے تقوی کا حاصل، جس کا حاصل ہے شریعت پہ عمل کرو. اب ایک طرف تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا، دوسری طرف وکونوا مع الصادقین فرمایا ہے، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں سے مراد ہے باعمل، کہ جو قول کے بھی سچے ہیں، فعل کے بھی سچے ہیں، نیت کے بھی سچے ہیں، ظاہر کے بھی سچے ہیں، باطن کے بھی سچے ہیں، ظاہراً باطناً صحیح صحیح شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، انہیں کہتے ہیں صادقین. دوسرے معنی میں باعمل لوگ، متقی لوگ، انہیں کو اللہ والا کہتے ہیں. معلوم ہو کہ دین پر چلنے کے لیے کسی باعمل کی صحبت میں رہو، کیونکہ وہ باعمل ہیں، لہذا ان کی صحبت کے اثر سے تم بھی باعمل بن جاؤ گے. تو اصل مقصود ہے شریعت کے اوپر چلنا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ نیک صحبت اختیار کرو. معلوم قیامت تک جیسے یہ حکم رہے گا کہ شریعت کے مطابق چلو، نیک عمل سکھانے والے بھی رہیں گے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کس نیک صحبت میں بیٹھوں، کہاں جا کر کے بیٹھوں، کس کے پاس جاؤں، مجھے تو کوئی اللہ والا ملتا ہی نہیں. تو اس کا یہ کہنا غلط ہے. جب اللہ پاک نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ نیک صحبت میں رہو تو نیک صحبت بھی ہمیشہ ملے گی. جیسے اللہ پاک نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام کھانے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اب قیامت تک حلال بھی ملے گا اور حرام بھی رہے گا. چاہے دنیا کے کسی کونے میں آدمی چلا جائے، ہر جگہ حلال بھی ملے گا، حرام بھی ملے گا. حلال اختیار کرے اور حرام سے پرہیز کرے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہیں حلال کم ملے اور حرام زیادہ ملے. جیسے غیر مسلم ممالک میں ہر جگہ حلال ملتا ہے، مگر کہیں کم ملتا ہے، کہیں زیادہ ملتا ہے، کہیں زیادہ دشواری سے ملتا ہے، کہیں مشکل سے آسانی سے ملتا ہے، کہیں مہنگا ملتا ہے، کہیں سستا ملتا ہے. ہمارے ملکوں میں حلال بکثرت بھی ہے اور سستا بھی ہے، ایسے ملکوں میں حلال کم بھی ہے اور مہنگا بھی ہے. لیکن ہے، حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. کوئی حرام سے بچنا چاہے تو وہاں بھی بچ سکتا ہے، کوئی حلال کھانا چاہے تو وہاں حلال بھی مل سکتا ہے. بس ایسے ہی نیک صحبتیں دنیا میں ہر جگہ ملیں گی، کہیں کم کہیں زیادہ. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیک صحبت کرنے کا اختیار کرنے کا حکم ہو اور دستیاب نہ ہو اور وہ نہ ملے. بس آدمی کی طلب میں کمی ہوتی ہے. آدمی کے اندر طلب ہو تو جس چیز کی بھی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو پہنچا دیتے ہیں. جب آدمی رزق تلاش کرنے نکلتا ہے تو روزی بھی آدمی کو مل جاتا ہے. ایسی جو نیک صحبت کو تلاش کرے گا تو نیک صحبت ملے گی انشاءاللہ. ایک بزرگ کا شعر ہے کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا راستہ یہ کہ اللہ والوں سے مل، کیونکہ وہاں تجھ کو اللہ پاک مل جائیں گے، کیونکہ ان کا تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ سے. جب ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تو تمہارا بھی ان کے واسطے سے تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا. اور اس زمانے میں تو اللہ پاک نے اس کے بڑے ذرائع عطا فرما دیے، بڑے ذرائع پیدا فرما دیے. مثلا دنیا میں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، مشہور بزرگ ہیں، عام طور پر ان کے بیانات انٹرنیٹ پر نشر ہو رہے ہیں اور انٹرنیٹ دنیا کے کونے کونے میں ہے اور گھر گھر میں ہے. تو اب تو آدمی ہر گھر میں، ہر آدمی اپنے گھر میں جس اللہ والے سے استفادہ کرنا چاہے اس کا بیان اپنے گھر میں بیٹھ کر خود بھی سن سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی سنا سکتا ہے. لہذا عورتوں کا بھی سوال ختم. عورتیں عام طور پر یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم کس کی صحبت میں بیٹھے جا کر کے، کیونکہ عورتوں میں تو کوئی ایسی کامل عام طور پر نہیں ہوتی کہ اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں اور اس سے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کروائیں. نیک خواتین بلا شبہ موجود ہیں اور ان کے پاس جانے سے بھی بلا شبہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن پورا فائدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی کسی کی مجازہ ہو، اجازت یافتہ ہو. ایسی خواتین بلا شبہ بہت کم ہوتی ہیں. تو ہم کہاں جائیں، کس کے پاس بیٹھیں؟ تو ان کا بھی سوال کا جواب ہوگا. کبھی انٹرنیٹ پر آپ کسی بزرگ کے، جس سے بھی آپ کو مناسبت ہو اور جس سے آپ کا طبیعت ملتی ہو، آپ اس کا بیان اپنے گھر میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں آرام سے اور اپنی اصلاح کرا سکتے ہیں. ایک تو انٹرنیٹ کی سہولت اللہ پاک نے ایسی زبردست دے دی کہ جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے بڑی اخلاقی اور فسق و فجور کی تباہی پھیل رہی ہے، وہاں اصلاح اور تربیت بھی بہت کثرت سے اور بآسانی ہو رہی ہے. اب بہت سے دوسرے ملکوں کے حضرات، دوسرے شہروں کے حضرات کسی بزرگ کی صحبت میں نہیں آ سکتے، مجلس میں نہیں آ سکتے، تو گھر بیٹھے ان کی مجلس سے فائدہ اٹھا سکتے. عام طور خواتین ایسی مجلسوں میں عام طور پر ان کا جانا مشکل، تو گھر بیٹھے استفادہ کر سکتے. کتنی سہولت اللہ پاک نے عطا فرما دی. اس طرح بھی آدمی اپنی اصلاح لے سکتا ہے، تربیت کروا سکتا ہے. سنو اور صحبت کا اثر لو اور عمل کرو. اور اسی طرح تین طریقے اور بھی ہیں جن کے ذریعے خواتین بھی پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مرد حضرات بھی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس بزرگ سے مناسبت ہو، آپ اپنا حال اس کو لکھو اور لکھ کر کے جواب حاصل کرو اور اس پر عمل کرو. یہ اصلاح و تربیت کے اندر بنیادی طریقہ ہے جس سے آدمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آدمی کا حال جو کاغذ پر لکھا جاتا ہے وہ آسانی سے آدمی لکھ لیتا ہے یا کسی سے لکھوا لیتا ہے، اپنے دل کی بات اس کے اندر لکھ لیتا ہے یا لکھوا لیتا ہے، اور پھر اس پر جو جواب آئے گا وہ ہمارے اس حال کا جواب ہوگا. اس طرح ہر عورت بھی اپنا حال لکھ کر کے جواب لے سکتی ہے، ہر مرد بھی اپنا حال لکھ کر کے جواب لے سکتا ہے. یہ رابطہ قریب سے بھی ہو سکتا ہے، دور سے بھی ہو سکتا ہے، اور دور سے رابطے کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو بہت آسان ہیں. ایک تو خط و کتابت، اور ایک فیکس کے ذریعے، دوسرے ای میل کے ذریعے آسانی کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے. گھر بیٹھے حال بھی لکھا جا رہا ہے اور گھر بیٹھے جواب بھی آ رہا ہے. ڈاک خانے کا بھی خرچ نہیں، ٹی سی ایس کا بھی خرچہ نہیں، اس کے بغیر بھی آسانی سے رابطہ ہو سکتا ہے. تو ڈاک کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے، ٹی سی ایس کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے، ایمرجنسی ڈاک کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے، فیکس کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے، ای میل کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے، نیٹ کے ذریعے بھی رابطہ ہو سکتا ہے. اس اور کتنے آسان طریقے نکل آئے ہیں اور کتنے سارے نکل آئے ہیں جن سے بیٹھ کر دنیا کے کونے کونے میں رابطہ ہو سکتا ہے. یا آپ کون کہہ سکتا ہے بھائی میں کس سے رابطہ کروں اور میں کس سے اپنا حال بتا کر کے اصلاح لوں؟ میں کہیں بھی ہوں، دنیا میں جو جو مشہور بزرگ ہیں جس سے آپ کو مناسبت ہو، آپ اس سے اس طرح رابطہ کر کے اپنی اصلاح کرا سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے آپ زبانی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ضروری ہے کہ جس سے رابطہ کریں اس کے اوقات ملاقات پہلے دریافت کر لیں کہ اگر میں ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کروں یا موبائل کے ذریعے رابطہ کروں تو کس وقت کروں. یہ نہیں کہ آپ اپنی فرصت کے وقت رابطہ کرنا شروع کر دیں جو دوسرے کی مشغولیت کا وقت ہو، تو یاد ہے دوسرے کو تکلیف پہنچا کر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کسی دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو راحت ہو، جواب دینے میں اس کو سہولت ہو. یا ایسے جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب کو رات کو 1 بجے اٹھا کر کے اپنا رپورٹوں کا پلندہ اس کے سامنے رکھ دیں، ڈاکٹر صاحب ذرا مہربانی کر کے، آپ کو تکلیف تو ہوئی ہے، ذرا میری یہ فائل چیک کر دیجیے اور بتا دیجیے کہ مجھے کون سی گولی کھانی چاہیے۔ تو ایمرجنسی میں تو ڈاکٹر صاحب رعایت کر دیں گے، ورنہ کان موڑیں گے۔ ایسی رعایت ہے کہ یہاں بھی ڈانٹ پڑے گی اور پھر آپ کو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو بے وقت بے موقع کسی سے بھی رابطہ صحیح نہیں ہے، نہ جسمانی امراض میں صحیح ہے، نہ روحانی امراض میں صحیح ہے، نہ دنیاوی معاملات میں درست ہے، نہ پھر دیگر معاملات میں درست ہے۔ قاعدہ، سلیقہ، تہذیب لازم ہے، نظم و ضبط، اوقات کی پابندی ضروری ہے۔ یہ ہمارے سب دین کی باتیں ہیں، دین کا حصہ ہیں۔ اور پھر ایک صورت یہ بھی ہے نیک صحبت کا اثر لینے کے لیے کہ جو ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان سب کی حالات زندگی چھپے ہوئے ہیں، جن کو سوانحات کہتے ہیں۔ کسی بھی بزرگ کی آپ حالات زندگی پڑھیں گے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دین پر چلایا اور کس طرح وہ دین کی باتوں کے پابند رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اور وہ سارے کام کیے جو عام طور پر ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان کی بھی ولادت ہوئی، ان کی بھی بیماریاں آئیں، ان کے بھی حادثات ہوئے، ان کے بھی شادیاں ہوئیں، ان کے بھی غمی آئی، وہ بھی بیمار ہوئے، لیکن ہر حال میں شریعت کے پابند رہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بنے بندے رہے۔ تو بھائی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہم بھی تو گزار سکتے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ اس سے زندگی شریعت کے مطابق چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے یا ان کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، تو ہمارے زمانے میں تھے، لہذا ایسی صورت میں ان کی زندگی کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ اس کے پڑھنے سے بھی طبیعت پہ اثر ہوگا اور اثر سے طبیعت بدلے گی۔ نیک صحبت میں بنیادی چیز ہے اثر، کہ اللہ پاک نے نیک صحبت کا نیک اثر رکھا ہے، بری صحبت کا برا اثر رکھا ہے، اور اس اثر سے آدمی متاثر ہوتا ہے، تو متاثر ہو کر کے اچھا اثر سے اچھا اثر آدمی اثر لیتا ہے، اور برے اثر سے آدمی برا اثر لیتا ہے، اور برے اعمال کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے۔ تو نیک صحبت میں رہنا اس لیے ضروری ہے۔ تو نیک صحبت جیسے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے نیک اثر ہوگا، ایسی ان کی زندگی کے حالات پڑھنے سے بھی نیک اثر ہوگا، اپنے احوال ان کو سنا کر اس پر ان سے ہدایت لینے سے بھی نیک اثر ہوگا۔ لہذا تیسری صورت یہ ہے کہ ان کی سوانح پڑھی جائے۔ تو ہمارے سارے اکابر کی سوانحات الحمدللہ چھپی ہوئی ہیں۔ حال میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح چھپ کر آئی ہیں، وہ بھی بڑی اثر انگیز ہیں، اپنی اصلاح کی غرض سے ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح بھی چھپی ہوئی ہے اور ان کا عارفی نمبر بھی البلاغ کا چھپا ہوا ہے، اس میں بھی حضرت کے بہت سے احوال موجود ہیں، نہایت ہی پر اثر ہیں۔ اور بانی دارالعلوم کراچی کی سوانح بھی چھپی ہوئی ہے اور ان کے حالات زندگی مفتی اعظم نمبر کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں، وہی بہت ہی اثر انگیز ہیں۔ آگے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ہیں اشرف، چار جلدوں میں، کم از کم چوتھی جلد کا تو ضروری مطالعہ کرنا چاہیے، اس میں حضرت کی تعلیمات ہیں۔ اور بزرگوں کی اصل چیز ہوتی ہے تعلیم، کہ انہوں نے کیا تعلیم دی ہے، کیا ہدایت دی ہے، اور وہ ان کی زندگی کا مشن کیا تھا، اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، انہوں نے زندگی میں کیا امور انجام دیے۔ ان کے پڑھنے سے آدمی کے اندر اثر ہوتا ہے اور اثر سے انسان کی زندگی بدلتی ہے، نیک جذبات کو بھرتے ہیں، نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح باقی بزرگوں کی سوانحات بھی الحمدللہ موجود ہیں، بس آپ وہاں دارالعلوم کی لائبریری سے خوب استفادہ کر سکتے ہیں، وہاں تمام بزرگوں کی سوانحات تقریباً موجود ہیں، اور نہیں تو بازار میں بھی دستیاب ہیں، لیکن معمول بنا کے ان کا مطالعہ کریں، ایک ایک بزرگ کی زندگی کا مطالعہ کرتے چلے جائیں آپ، اس سے بہت عجیب عجیب باتیں آپ کو معلوم ہوں گی اور زندگی کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آدمی عمل کی راہ پر چل پڑے گا، اور یہی مقصود ہے اصلی. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کی حکایات اور ان کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے. اللہ پاک نے انسان کی فطرت عجیب و غریب بنائی ہے، وہ یہ کہ انسان کو واقعہ پڑھنے سے، واقعہ سننے سے بڑا اثر ہوتا ہے. اگر صدمے والا واقعہ پڑھتا ہے تو آدمی کو رونا آ جاتا ہے، اور خوشی والا واقعہ پڑھتا ہے تو ہنسی آ جاتی ہے. اسی لطیفے لوگ سناتے ہیں نا، پڑھتے ہیں سناتے ہیں، تو لطیفے پڑھ پڑھ کے اور لطیفے سنا سنا کے ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. وہ لطیفے میں الفاظ ہی تو ہوتے ہیں، کوئی زبردستی کوئی آگے گدگدی تھوڑی کرتا ہے. تو مجمع میں جناب اگر رونے کا قصہ سنا دوں تو ذرا سی دیر میں آنسو ٹپک پڑے، اور لطیفہ سنا دوں تو ہنس ہنس کے لوگ بے خود ہو جائیں. یہ جو الفاظ کا اثر ہے، واقعات کا اثر. ایسے بزرگوں کا جب آپ قصہ سنیں گے تو سن کر کے اس کا بھی اثر ہوگا. اس لیے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بیانات کے اندر انبیاء علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور بزرگان دین کے، اولیاء امت کے واقعات سنائے جاتے ہیں، اور اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت پہ. تو وہ واقعات بھی الحمدللہ محفوظ ہیں، چھپے ہوئے ہیں. حال ہی میں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اصلاح خطبات میں حضرت ایک عجیب عجیب واقعہ سناتے ہیں، ایک سے ایک عبرت والے واقعات بیان فرماتے ہیں. وہ سب ایک فائل میں جمع کیے ہیں اور اس کا نام ہے اصلاحی واقعات. یہ کتاب لے لیں، اور کتاب لے کر کے آپ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں آپ روزانہ اس کا مطالعہ کریں. اب آپ نیک صحبت میں بیٹھے ہیں. تو ان بزرگوں کے واقعات میں بھی ایسے اثر ہے جیسے ان کی خدمت میں بیٹھنے کا اثر ہے. ہمارے جو پرانے بزرگ گزرے ہیں جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف فرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے واقعات پر بھی کتاب ہے، اس کا نام ہے نزہۃ البساتین. اس میں ان سب کے واقعات ہیں، بڑے پر اثر ہیں، اور وہ اصلاح و تربیت کے کورس میں باقاعدہ داخل ہیں وہ کتاب، اور عام ملتی حکایات اولیاء کے نام سے ملتی، نزہۃ البساتین اس کا نام ہے. آپ یہ رکھیں اور اپنے مطالعہ بھی کریں، اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنائیں، خاص طور سے بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے حکایات واقعات میں. اور بچوں کو جب سناتے ہیں تو ان کے اوپر جیسے ان کو مزہ بہت آتا ہے، اثر بھی ان پہ زیادہ ہوتا ہے، ایسی عورتوں پر بھی اس کا اثر بہت ہوتا ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا، اصل چیز ہے اثر لینا، اچھے اثر کا اچھا اثر، برے اثر کا برا اثر. تو حکایت واقعات کی کتاب بھی موجود ہیں، علماء دیوبند کی حکایتوں پر بھی کتابیں موجود ہیں، اس کا نام ہے حکایات اولیاء، پرانا نام ہے اس کا ارواح ثلاثہ. یہ مشکل نام ہے ارواح ثلاثہ، آسان نام ہے حکایات اولیاء. اس میں ہمارے علماء دیوبند کی بزرگوں کی حکایتیں ہیں، ایک سے ایک عجیب و غریب. تو بزرگوں کے واقعات اور ان کی حکایات اور ان کے قصے پڑھنا سننا، یہ بھی بہت ہی نافع اور مفید ہے. یہ بھی سمجھو نیک صحبت کا بدل ہے. اس کو لے لیں، اس کا مطالعہ کریں، اپنے گھر میں پڑھ پڑھ کے سنائیں. اور پانچویں چیز ہے بزرگوں کے ملفوظات اور ان کی تعلیمات اور مواعظ کا مطالعہ. اب علماء حق کی ماشاءاللہ بہت ساری مواعظ چھپ کر منظر عام پہ آ چکے ہیں. سب سے پہلے حکیم الحض مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے زمانے میں ان کے ملفوظات ان کے مواعظ سب سے پہلے چھپے اور بکثرت چھپے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 300 واعظ ہیں جو خطبات حکیم الامت کے نام سے 32 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں. 32 جلدوں اور پورا سیٹ ملتا ہے الحمدللہ. وقت تو اس کو بہت زیادہ مرتب کر دیا گیا ہے اور بہت آسانی سے آدمی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ نہایت ہی نافع اور مفید ہے. اور حضرت کے ملفوظات بھی تقریباً 10 جلدوں میں ہیں لیکن جلدیں پتلی پتلی ہیں, ڈرے نہیں ہیں. وہ 10 جلدیں تو بابا اسے خریدے کون پڑھے کون, جلدیں زیادہ موٹی نہیں پتلی پتلی ہیں, 10 ہیں. ہر ملفوظ ایسا کہ انسان کی کایا پلٹ دے. جیسے بزرگوں کے پاس بیٹھنے میں اثر ہے, بزرگوں کی باتوں میں بھی اثر ہے, ان کے ملفوظات میں اثر ہے, ان کے مواعظ میں اثر ہے, اور ان کے خلفاء در خلفاء کی بھی مواعظ الحمدللہ چھپے ہوئے ہیں, وہ بھی دستیاب ہیں. آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے دل کی دنیا بدل جائے. یہ 5 طریقے ہو گئے بھائی, جو نیک صحبت سے اثر لینے کے 5 طریقے ہو گئے. اب اتنے سارے طریقے تو ہو گئے, اب تو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم نیک لوگوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں اور کس بزرگ کے پاس ہم جائیں اور کیسے بیٹھیں. خواتین بھی بزرگوں سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکتی ہیں جیسے مرد آزاد اٹھا سکتے ہیں, بس اتنا فرق ہے وہ قریب آ کے نہیں بیٹھ سکتے. تو اس لیے ایک ہی طریقہ ہے نا قریب آ کے بیٹھنا, تو باقی 4 تو اس کے علاوہ ہیں. خطوط کے ذریعے رابطہ رکھنا اور ٹیلی فون موبائل کے ذریعے رابطہ کرنا, ان کے ملفوظات و مواعظ کا مطالعہ کرنا, حکایات و واقعات کا مطالعہ کرنا, یہ تو خواتین حضرات سب کے لیے یکساں ہیں. اور بعض ہمارے اکابر کے ہیں تو خواتین کے بیٹھنے کا انتظام بھی ہے, جس مولانا تو صاحب دامن برکاتوں کا یہاں بیان ہوتا ہے تو خواتین کے حصے میں خواتین کے بیٹھنے اور سننے کی انتظام. اور انٹرنیٹ کے سب جگہ میں عرض کر ہی رہا ہوں کہ ہر جگہ خواتین اس میں بیٹھ سکتی ہیں, بیان سن سکتی ہیں. اب پردے میں بیٹھ کر سننے کا وہی اثر ہے جو قریب سامنے بیٹھ کر سننے کا اثر ہے. البتہ ایک دو باتیں میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ یہ جو 4-5 طریقے میں نے بیان کیے ہیں یہ تو بآسانی سب کو دستیاب ہیں, لیکن اس میں جو ایک طریقہ ہے کسی بزرگ کو اپنے حال بتانے کا اور مشورہ لینے کا, اس میں 4 باتیں ضروری ہیں. یہ میں اس لیے بتلانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ عام مجلسوں میں پابندی کے ساتھ آتے ہیں, بس وہ یہیں تک محدود ہیں. بعض خواتین بھی بس بیان سننے تک محدود ہیں, اس سے آگے ان کا کوئی قدم نہیں ہے, تو اس سے بھی پورا فائدہ نہیں ہو. اس کا فائدہ ضرور ہے جس سے کوئی انکار نہیں, اور ان سب کی بھی ضرورت ہے ہی, لیکن پورا فائدہ اٹھانے کے لیے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بزرگ سے کسی اللہ والے سے خصوصی تعلق قائم کرنا تو ضروری ہے, چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات. لیکن تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 باتوں کی ضرورت ہے, اور تعلق قائم کرنے کے بعد بھی 2 باتوں کی ضرورت ہے, تب جا کر کے پورا فائدہ حاصل ہوا. تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 باتوں کو دیکھنا ضروری ہے, ایک اعتقاد دوسرے اعتماد. اور میں یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بزرگ سے روحانی فائدہ اٹھانے کے لیے، ظاہر و باطن کی اصلاح چاہنے کے لیے، اصلاحی تعلق قائم کرنے سے پہلے دو باتیں ضروری ہیں، اور تعلق قائم کرنے کے بعد دو باتیں ضروری ہیں۔ تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک تو اعتقاد ضروری ہے۔ اعتقاد کا مطلب سمجھو، اعتقاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلاح چاہنے والا اور اصلاحی تعلق قائم کرنے والا اپنے دل میں یہ سمجھے، معلومات حاصل کر کے، کہ یہ اللہ والا، یہ بزرگ ہو، یہ مسلح اور یہ مرشد میرے حق میں سب سے بہتر ہے، میرے حق میں اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ فی نفسی، بے شک اس سے ہی بڑھ کر کوئی بزرگ ہو سکتا ہے اور اللہ والا ہو سکتا ہے، میں اللہ پاک نے بزرگوں کے اندر بھی مختلف درجات رکھے، وہ تسلیم، لیکن میرے حق میں اس سے بہتر کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں اعتقاد، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہیں ہوگا تو پھر باطنی اصلاح نہیں ہوگا، باطن کی اصلاح نہیں ہوگی، اور جو اثر لے کر کے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانا ہے وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ توجہ مکمل اس میں ضروری ہے۔ مکمل توجہ جب ہی ہوگی جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ میرے حق میں اس سے بہتر کوئی نہیں، اب کسی اور کی طرف اس کی نظر نہیں جائے گی، بس پوری توجہ ایک ہی طرف رہے گی۔ جب ایک طرف رہے گی تو بس فائدہ پھر زبردست ہوگا انشاءاللہ، اور اگر توجہ پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی کوئی اس سے بھی بڑا مسلح ہو، مرشد ہو، اللہ والا ہو، وہاں جانے سے اور بھی جلدی کایا پلٹ جائے، چلو بھائی وہاں چلو، چلو بھائی ان کو بھی خط لکھ کے دیکھو، فون کر کے دیکھو، ان سے بھی رابطہ کر کے رکھو، اب کبھی ان سے بات کر رہا ہے، کبھی ان سے بات کر رہا ہے، کبھی ان سے بات کر رہا ہے، تو ایسے ایک مریض 10 ڈاکٹر، تو جس مریض کے 10 ڈاکٹر ہوں گے تو 10 مجھ سے کہاں سے پیے گا، اور کس کس سے انجیکشن لگوائے گا، کس کس سے آپریشن کروائے گا، کوئی کہے آپریشن کریں گے، کوئی کہتا نہیں کریں گے، کوئی کہہ رہا گولی کی کھانی پڑے گی، کہا نہیں یہ تو نقصان دہ، تو وہ تو ہو گیا اس کا علاج بیچارا، بجائے کل کے آج مرا، ایسے یہاں سمجھ لو۔ لہذا اعتقاد ضروری ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اصلاحی رابطے سے پہلے اعتقاد ضروری ہے۔ اب جب کسی سے اعتقاد ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ اطمینان ہو گیا کہ بھائی اس سے بہتر میرے حق میں اب اور کوئی نہیں ہے، تو بس اب سب طرف سے نظر ہٹا کے، ذہن ہٹا کے، پوری 100% توجہ ایک کی طرف کر لے، اور توجہ کر کے اب اس پر پورا پورا 100% بھروسہ کرے۔ اس بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں اعتماد۔ تو پہلے اعتقاد، دوسرے نمبر پر ہے اعتماد۔ یہ دو رکن ہیں اصلاحی رابطہ قائم کرنے سے پہلے پہلے۔ جب بھی کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہے اور کسی کو اپنا مرشد بنانا چاہے، پہلے یہ دو باتوں کی تحقیق کر لے، اب خود کر لے یا کسی کے ذریعے کر لے، اور کر کے مل کر اس سے رابطہ کر کے، خطوط لکھ کر، زبانی مل کر، آ کر جا کر، کچھ دن اس کے پاس بیٹھ کر رہ کر، یہ دو باتیں حاصل کر لے۔ انہی دونوں باتوں کا حاصل ہے کہ اس بزرگ سے مناسبت ہو اور اس کے ساتھ میرا مزاج ملے، اس کا مجھ سے مزاج ملے، میرا اس سے مزاج ملے، میری اس سے طبیعت ملے، اس کی میرے سے طبیعت ملے، دونوں کی طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شرط اعظم ہے باطن کے اصلاح کے لیے۔ اسی کو مناسبت کہتے ہیں، اسی کو موافقت کہتے ہیں، اسی کو طبیعت ملنا کہتے ہیں، اسی کو اعتقاد و اعتماد کہتے ہیں، مگر یہ دو رکن ہیں، اس کے بغیر باطنی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور صحیح معنی میں اثر ہو کر کے طبیعت کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس سے معلوم ہو کہ جن بزرگوں کے، جن لوگوں کا کسی سے اعتقاد و اعتماد ہی نہیں ہے، تو پھر بھائی فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑا بہت تو ہوگا، کیونکہ تو ہر اچھی بات کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ نمبر دو، جب کسی کو ایسا کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی متبع سنت متبع شیعہ بزرگ کسی کو نصیب ہو جائے، تو پھر اس سے آدمی اپنا خصوصی تعلق قائم کرے. خصوصی تعلق کا مطلب وہی ہے کہ اپنا ذاتی حال اس کے سامنے رکھے اور اس پر اس سے مشورہ لے اور رہنمائی لے، اور رہنمائی لے کر کے عمل کر کے اس کو اطلاع دے. یہ ہے خصوصی تعلق. یہ تعلق عام اصلاحی بیانات کے اندر شاذ و نادر کسی کسی کو ہوتا ہے، اور جب شاذ و نادر کسی کسی کو ہوتا ہے تو حقیقی فائدہ بھی شاذ و نادر کسی کسی کو ہوتا ہے. ایک عمومی بیان کا ضرور فائدہ ہوتا ہے، اور عمومی فائدہ عام لوگوں کو یقیناً ہوتا ہے، وہ بلا جگہ بلا شبہ مسلم ہے. لیکن اس عمومی فائدے کے ساتھ ساتھ ہمیں خصوصی فائدہ بھی چاہیے، پر یہ مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، اور یہ نیک صحبت میں بیٹھنے کا مقصود اصلی بھی ہے کہ ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو جائے، ہمارا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو جائے. تو بھی اس کے لیے تو عام رابطے کے بعد خاص رابطہ ضروری ہے، جس کے لیے دو شرطیں ہیں، جس کے دو رکن ہیں. پہلا رکن ہے اطلاع، دوسرا رکن ہے اتباع. یہ بھی حضرت حبیب رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کرنا ہے کہیں جب کسی کو کوئی سچا پکا اللہ والا مل جائے تو بس پھر اس سے اپنا خاص تعلق قائم کرنے کے بعد اب پہلا رکن یہ ہے کہ اپنی پل پل کی ان کو خبر دے. پل پل سے مراد ہے اہم احوال. یہ نہیں کھانسی آ رہی ہے تو جناب خبر دے رہا ہے، اور ناک صاف کر رہا ہے تو خبر دے رہا ہے، اور پانی پی رہا ہے تو اطلاع کر رہا ہے. یہ تو بیوقوفی ہے، یہ مراد نہیں ہے. پل پل کا مطلب یہ کہ ہر اہم معاملہ اپنا اس کی خدمت میں پیش کرے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو چاہے باطن سے ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اپنے اچھے حالات سے بھی باخبر کرے اور اپنے برے حالات سے بھی باخبر کرے، اور باخبر کرے اس نیت سے تاکہ میری اصلاح ہو جائے. تو پھر اپنا ہر حال اس کو بتایا. اب جب تک یہ ذاتی حال نہیں بتائے گا تو بھائی اس سے ذاتی حال نہیں بتائے گا تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک عام بیان کے اندر شریک رہتے ہیں اور آتے ہیں اور جاتے ہیں، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، جہاں سے وہیں کہیں کھڑے. تھوڑا بہت اثر تو بدلے میں ہوتا ہی ہے، دین کی باتوں میں ہوتا ہے، خود حاضرین کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہیں وہیں جاتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اصل اپنے باطن کے امراض کا علاج تو کروایا ہی نہیں، اپنی کوتاہیوں کا ازالہ تو کیا ہی نہیں، ان کے بارے میں تو کوئی بات کی ہی نہیں. اور بزرگان دین غیب دان تو ہوتے نہیں جو انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں کے اندر یہ مرض ہے، فلاں کے اندر یہ کوتاہی ہے، فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے، لہذا وہ خود بتائے. ایسا ہوتا نہیں. شاذ و نادر کسی کو کٹ ہو جائے اور الہام ہو جائے وہ اور بات ہے، وہ کوئی ضروری نہیں. لہذا بہت سے لوگ اطلاعی نہیں کرتے، اپنے حوال سے باخبر نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو پھر بھائی ان کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوگا لیکن مطلوبہ فائدہ نہیں ہوگا. اچھا پھر بعض لوگ اطلاع بھی کرتے ہیں، خط کے ذریعے کر دیں گے، فیکس کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، یا فون کے ذریعے، یا ٹیلی فون کے ذریعے، یا زبانی. تو پھر دوسرا رکن بھی ہے وہ بھول جاتے ہیں. دوسرا رکن ہے اتباع. اتباع کے معنی ہے کہ جو تعلیم ملے اس پر عمل کر کے بھی اطلاع دو. یہاں پر تو 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں. یا بس ایک آدھ مرتبہ اطلاع دی اور جب جواب ملا اپنی مرضی کے خلاف، اسی دن سے سلام دعا ختم، یعنی اطلاع دینا بند. اب یہ میں سے تو ہو نہیں سکتا. مثلا کسی نے اپنے کسی گناہ کی اطلاع دی کہ بھائی میں یہ گناہ کرتا ہوں، اب کیا کروں؟ بھائی گناہ کا جواب تو یہ ہے کہ چھوڑ. میں چھوڑوں کیسے؟ لیکن چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. یہ مطلب کوئی چھوڑنے کا ارادہ نہیں تو اطلاع کیوں دی؟ اب اطلاع دینے کے بعد جواب ملا کہ اس کو چھوڑو، اور چھوڑنے کے لیے فلاں فلاں کام اور کرو، وہ جناب چھوڑنے کا جب ارادہ نہ ہو تو وہ کیوں کرے گا؟ لہذا آئیں گا آئندہ اطلاع و اتباعی کا سلسلہ بند. بس جہاں کہیں بیٹھے ہاں ہمارے بھی فلاں بزرگ سے تعلق ہے، ہاں میں ہی فلاں کی مجلس میں 10 سال سے جا رہا ہوں بھائی. یا ایسے ہی جیسا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک مرید آیا اور 10 سال تک رہا، 10 سال تک. پھر کیا کہنا ہے حضرت، 10 سال ہو گئے آپ خدمت میں آتے آتے اور پڑے پڑے، آج تک کرانے دیے دے کیا آپ کی؟ میں نے ایک چڑیا تو کم سے کم اڑا کے دکھاتے، مٹی کی چڑیا بناتے اور پھونک مار کے اگاتے تو میں سمجھتا کہ آپ بڑے بزرگ ہیں. آج تک کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، بڑے بزرگوں کی کرامتیں سنی ہیں اور سنا تھا آپ بھی بڑے کشف و کرامات والے ہیں، لیکن 10 سال تو مجھے ہو گئے دیکھتے دیکھتے، کسی دن بھی میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. اب ان کا جواب سنو، فرمایا بھائی تم نے کوئی چڑیا تو اڑتی بھی نہیں دیکھی، مگر یہ بتاؤ 10 سال میں میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ کہ نہیں، ہمیں اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گی؟ یہ ہے عمل کی کرامت جو مقصود اصلی ہے. کوئی چڑیا مٹی کی بنا کے اڑانا یہ کوئی کمال نہیں، کرامت ضرور ہو سکتی لیکن کمال نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ قرب نہیں حاصل ہوتا بندے کو، قرب حاصل ہوتا ہے عمل سے. تو بس کہیں بیٹھے گا تو بس یوں سنائے گا، جیسے اس نے کرامت کہا تو میں نے کوئی کرامت نہیں لے گی، اور جناب ایسے لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ خدمت میں 10 سال سے جا رہا ہوں، فلاں بزرگ خدمت میں 20 سال ہو گئے، مجھے 15 سال ہو گئے، لیکن نہ اطلاع نہ اتفاق. تو وہی جتنے 10 گزرے 10 اور گزر جائیں گے اور پاؤں قبر میں لٹک جائیں گے تب بھی یہ کیفیت رہے گی. اس لیے کہ آپ نے عمل کرنے کا تو ارادہ ہی نہیں کیا. یہ ایسے جو ڈاکٹر سے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دوستی رکھے اور جناب ہاسپٹل میں ہر مہینے داخل رہے اور ہر 4 دن میں ٹیسٹ کرائے اور ڈاکٹروں کو دکھائے، لیکن خبردار ڈاکٹر صاحب انجیکشن ہی لگواؤں گا، گولی کوئی نہیں کھاؤں گا، سب آپ کو کرنا پڑے گا. تو وہ ایسے ڈاکٹر دنیا میں کوئی نہیں ملے گا پھر آپ کو، پھر آپ کو قبرستان جانے ہی مناسب ہے، پھر سیدھے آپ قبرستان میں چلے جاؤ، پھر کسی اسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے یہاں پر بھی پھر نفس و شیطان کے ہاتھوں موت گھاٹ اترنا ہی بس کافی ہے، پھر آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کیوں، آپ نے رکن تو پورے نہیں کر رہے بھائی، نماز کے اندر سجدہ فرض ہے یا نہیں اور قیام فرض ہے یا نہیں؟ اب کوئی آدمی نماز تو پڑھے لیکن فرائض ادا نہ کرے تو نماز ہو جائے گی اس کی؟ ساری عمر پڑھتا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی، قضا ہی ہوتی رہے گی اس کی نماز. ایسے بھائی یہاں پر بھی دو رکن حکیم الامت تھانے اطلاع میں بتلائیں کہ نمبر ایک خصوصی تعلق قائم کرو کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے، جس کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کے اور کوئی غرض اس کے اندر نہ ہو. بس یہ نیت ہو کہ میں ان کے پاس اس لیے بیٹھتا ہوں اور جاتا ہوں، ان سے تعلق خاص اس لیے قائم کرتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جائے اور ماسی اللہ کی محبت مغلوب ہو جائے. کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب ہے وہیں سچ کا. کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب ہے وہیں سر جھکا. وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حاصل. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. یہ ہے تو جانے جہاں کا انہیں اللہ تعالیٰ کا دیوانہ ہو جائے. تو اللہ والوں کی صحبت میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ بس ہم ماسیو اللہ سے بے نیاز ہو جائیں. اور اس کے لیے تعلق سے پہلے اعتقاد و اعتماد ضروری ہے، اور پھر تعلق قائم کرنے کے بعد اطلاع و اتباع ضروری ہے. جب جا کر کے ظاہر کی بھی اصلاح ہوگی، باطن کی بھی اصلاح ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو، پھر آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہو آپ کو فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا ہے اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والاكرام، ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، اور ہم کو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر عطا فرما، اور اس کے لیے صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اس کے لیے ہمیں صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک اور مقبول بندوں کے ملفوظات سے، مواعظ سے، مجالس سے، اور ان کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کر کے پوری طرح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. ہم کو یا اللہ نیک زندگی نصیب فرما، اپنے مخلص اور مخلص بندوں میں ہم کو شامل فرما. یا اللہ، ہم سب کو اپنے مخلص اور مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے نیک بندوں سے سچا اور پکا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.